السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علماء کرام, respected brothers, also our sisters listening over the receivers. In South Africa we have some very great scholars, ulama of a very high caliber, but they are buried deep in the ground, like how we have our gems, our diamonds, or they are like the pearls that are within the oysters, deep in the ocean. The reason for that is they are so dedicated to their teaching at the madaris, or at the Darul Ulooms, that besides those who are their students, the others do not really get an exposure to their knowledge, which is very, very vast. Amongst them we have one who is our guest tonight, and that is Hazrat Maulana Suleiman Choksi, Damat Barakatuhum. That for the past 22 or 23 years he has been teaching in Madrasa Zakariya, or Darul Ulum Zakariya. But besides those few places that he visited, where he may have given some bayans, we always heard from the students that his lessons were par excellence. Allah Tabaraka wa Ta'ala has blessed him with that kind of in-depth knowledge, but very dedicated, very committed. And those who have had an opportunity over the past 2 or 3 days, he has been based with Mufti Ibrahim Desai Sahab at his place. So those who have had some experience, they will understand that what an in-depth knowledge he has. Allah Tabaraka wa Ta'ala must bless him with long life, with good health, and accept his khidmat and service of deen. And we must listen to him carefully with the niyat of amal. He has a very unique style of bayan, very, very pleasant, very interesting, very easy to understand. So therefore listen carefully with the niyat of making amal.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. انسان دو چیزوں سے بنا ہے, بدن اور روح. بدن کے تقاضے الگ, روح کے تقاضے الگ. بدن کی حاجتیں الگ, روح کی حاجتیں الگ. اور ان دونوں میں اصل انسان روح ہے. بدن تو پنجرا ہے, دربند کا آدمی جو بک گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, مر گیا, میت لا رہے ہیں, لوگ بولتے ہیں موسیٰ بھائی کی باڈی آ رہی ہے. موسیٰ بھائی نہیں آ رہے. علماء جانتے ہیں موسیٰ فلہی میں مغایرت ہوتی ہے. زید کی ٹوپی الگ چیز ہے, زید الگ چیز ہے. تو لوگ کہتے ہیں موسیٰ بھائی کی باڈی ایشا باد آئے گی, تو موسیٰ بھائی کیوں نہیں آئیں گے؟ وہ اڑ گئے. جو اڑ گئے وہ موسیٰ بھائی ہے, جو آ رہا ہے وہ موسیٰ بھائی نہیں ہے, وہ پنجرا ہے, پوپٹ اڑ گیا. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے ساری اولاد کو, بیٹے, پوتے, نواسے, گرینڈ سن جتنے تھے, سب کو جمع کیا. قرآن پاک نے ذکر کیا اور وصیت کی, پوچھا بیٹا میرے مرنے کے بعد تم کس حالت پر رہو گے بتلاؤ. سب نے وعدہ کیا اور انہوں نے تاکید کی, دیکھو اسلام پر باقی رہنا, مسلم باقی رہنا, اس حالت میں زندگی گزارنا. یہ قرآن پاک نے سورہ بقرہ کے اندر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا حال بیان فرمایا ہے. سب سے بڑی فکر انسانیت کی ہدایت, سب سے بڑی نعمت انسانیت کی ہدایت, اور سب سے بڑی محنت انسانیت کی ہدایت, یہ یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر ہم ابھی آ رہے تھے، وہاں ہم نے ایک منظر دیکھا، یہ بھی آدم کی اولاد ہے، اللہ کی مخلوق، اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے، لیکن پیسے خرچ کر جہنم میں جانے کا راستہ، یہ چند قدم کے فاصلے کے اوپر وہ اپنی دنیا، اپنا جان، اپنے مال، اپنا وقت، ہر چیز لگا رہے ہیں جہنم خریدنے کے اوپر. اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا انتخاب کیا ایمان کے لیے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہمارے ماں باپ کے جتنے احسانات ہمارے اوپر ہے، اس میں ایک عظیم الشان احسان وہ ہے جس کی طرف کبھی ہمارا ذہن نہیں جاتا اور ہم اس احسان کو احسان نہیں سمجھتے. وہ احسان کیا ہے کہ ہمارے پیدا ہونے کے بعد وہ مسلمان تھے اور ہم اس گود میں پیدا ہوئے جو ایمان اور اسلام والی گود تھی، اور پیدا ہوتے ہی ہمیں ایمان مل گیا. ان کی اولاد صدیوں سے، اسی لیے صوفیاء نے لکھا ہے کہ آدمی اس حالے ثواب کرے، سب سے پہلا میری نسلوں میں جو شخص ایمان لایا تھا، اللہ اس عمل کا اجر و ثواب اس کو پہنچا دے، کہ اس کا احسان ہے ہماری نسلوں کے اوپر، ہماری پشتوں کے اوپر، کہ اس نے ایمان لا کر سارے لوگوں کو جہنم سے بچا لیا. بھوک تمام مادی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، بھوک، اسی لیے انسان بھوک نہیں ہوتی ہے، دسترخوان پر بیٹھتا ہے، دنیا بھر کی نعمتیں ہوتی ہے، کھاؤ نہیں چالتو بھائی، نعمتیں سامنے ہیں، کھاؤ نہیں چلتا. اسی لیے جب کسی انسان کی بھوک مر جاتی ہے تو گھر والے بھی اور ڈاکٹر بھی نا امید ہو جاتے ہیں کہ اب بس وہ آج کل کے مہمان ہے، کھانا پینا بند ہو گیا. ہمارے عرفوں میں کہتے ہیں کہ ان کا کھانا پینا، خوراک بند ہو گیا ہے. اب سارے لوگ محنت کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی بھوک زندہ ہو جاوے. ڈاکٹر بھی، گھر والے بھی، سب بھی اس فکر کے اندر ہوتے ہیں، اور اگر اس میں کامیابی ملتی ہے اور وہ شروع کرتا ہے تو جتنے لوگ ہاسپٹل سے خبر لے کر آتے ہیں، کیا حال ہے آج دادا نے طبیعت بخاری سے، بے چمچی سوپ پی دو ایم گے بوہاری، ہمت بوہاری ایم گے، بے چمچی سوپ پی دو ہمت بوہاری طبیعت تھے گی، دادا نی طبیعت آج بوہاری سے. کہ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ گھر والوں کو اب امید ہو گئی کہ اس کی بھوک زندہ ہو رہی ہے، اب یہ بھوک زندہ ہوئی ہے، یہ بڑھے گی، اور بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچے گی کہ یہ قوت والا بن کر پھر دوبارہ بستر سے کھڑا ہو کر اپنی نارمل زندگی کے اندر یہ آ جائے گا. یہ امید ہوتی ہے اور اس پر سارا ماحول خوشیاں مناتا ہے. جس طریقے سے یہ ایک مادی بھوک ہوتی ہے اور یہ جب مر جاتی ہے تو انسان مر جاتا ہے، اسی طریقے سے روح کی ایک بھوک ہوتی ہے، روحانیت کی ایک بھوک ہوتی ہے. یہ جتنے مجمع ہوتے ہیں، یہ بار بار بیانات کو سنانا، بار بار مجمعوں میں لانا، بار بار بیدار کرتے رہنا، ان سب کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بھوک ہے وہ باقی رہے، بڑھے، اور بڑھتے بڑھتے روحانیت کے اعلی مقام کے اوپر انسان پہنچے. دنیا میں یہ لاکھوں کروڑوں مخلوق ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے، ایمان کے بغیر زندگی گزارتے ہیں. یہ بنی اسرائیل دنیا کے اندر ٹوٹ ہٹ، جس دن سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں مبعوث ہوئے اس دن سے تمام یہودی، اور جس دن سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں اس دن سے سارے بنی اسرائیل. یہ جو قرآن میں ہے نی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک شخص نے سوال کیا کہ مولوی صاحب، یہ جو سورہ فاتحہ میں ہم روزانہ پڑھتے ہیں کہ یہ لوگ مغضوب علیہم، ان پر اللہ کا غضب بھی ہے، لعنت بھی ہے، غضب بھی ہے، لعنت بھی ہے، آگے ہم تو کچھ بھی نہیں دیکھتے. یہ تو મારા હારા મજા કરે છે એમ કે લોકો કે દિલો મેં સવાલ પેદા હોતા કે યે હમ રોઝાના પડતે ઇન પર ખુદા કા ગઝબ હૈ ખુદા કી લાનત હૈ ખુદા કા ગઝબ હૈ ખુદા કા લાનત હૈ યે તો મારા હારા મજા કરે છે મારા વો કોન સા ગઝબ ઓર કોન સી લાનત હૈ યે ગઝબ ઓર લાનત યહી હૈ કે જિસ દિન સે ઈસા અલૈહિ સલાતુ વસલામ મબૂસ હુએ તમામ યહૂદી ઈમાન સે મહરૂમ હુએ ઓર હઝરત કી વિયાસત કે ઉપર તમામ બની ઇસરાઈલ મહરૂમ હો ગયે ઓર ઉસ દિન સે લેકર 2000 સે જ્યાદા કા અરસા હુઆ હર પેદા હોને વાલા બચ્ચા કુફર કો લેકર પેદા હોતા હૈ કુફર કો લેકર જિંદા હોતા હૈ ઓર કુફર કો લેકર મરતા હૈ ઓર હમેશા કી જહન્નમ કે અંદર જાતા હૈ યે હૈ અસલ ગઝબ ઓર યે હૈ અસલ લાનત યે જો ચીજે હમે નજર આતી હૈ યે ગઝબ ઓર લાનત કે અસબાબ હૈ હી નહીં इसको तो अल्लाह तबारक व तआला ने यूं फरमाया कि वलौला अन यकून अन्नास उम्मतन वाहिदा लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुकुफम मिन फिज्जा व मआरिज अलैहा यज़हरून व लिबुयूतिहिम अबवाबन व सुरूरन अलैहा यत्तकीऊन व ज़ुखरुफा कि अगर इंसानों के ईमान वालों के ईमान के खराब हो जाने का खतरा न होता ईमान वालों के ईमान के खराब हो जाने का खतरा न होता तो हम अपने दुश्मनों को इतनी दुनिया देते इतनी दुनिया देते इतनी दुनिया देते कि इनके घरों में विंडो और दरवाजे सोने और चांदी के होते इनके घरों की छतें सोने और चांदी की होती इनके घरों के पलंग सोने और चांदी के होते और इनके घरों में चढ़ने की सीढ़ियां सोने और चांदी की होती ये तो हमने थोड़ा सा कंट्रोल ब्रेक लगाई है कि कहीं ये ईमान वाले बिचारे इसको दे नफ्सा तो है ही कमीना नफ्सा तो है ही कहीं ऐसा न हो कि इन चीजों को देखकर ये अपना रहा सहा ईमान भी बेच न डाले वरना इसकी कीमत हमारे यहां इसकी कीमत कीमत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाई आमाल की मन फातत हो सलातुल असर फकअन्नमा वुतिर अहलुहु व मालुहु तकाबुल करके पैगंबर समझा रहे हैं आमाल की कीमत दुनिया की कीमत आमाल का नुकसान दुनिया का नुकसान कि एक असर की नमाज छोड़ी उस नुकसान को तुम क्या समझते हो कि ये नुकसान अल्लाह के नजदीक अल्लाह के नबी के नजदीक इतना बड़ा है जैसे किसी इंसान की दुकान घर बार बीवी बच्चे सबका सब खत्म हो जावे तो दुनिया वाले भाई अगर किसी यहां किसी का ऐसा हो जावे नुकसान तो सारे दरबन के अंदर लोग हिल जाएंगे कि नहीं कि बिचारे फुला आदमी को उसका घर भी जल गया दुकान भी जल गए बीवी बच्चे भी जल गए ये इतना बड़ा नुकसान जो तुम्हारे नजदीक है अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक असर की नमाज का छूट जाना अल्लाह के यहां इतना बड़ा नुकसान है इसीलिए उलमा ने लिखा है कि किसी जमाने में उम्मत में ये रिवाज था कि अगर किसी शख्स की जमात छूट जाती तो लोग नमाज के बाद मिलकर उसके घर ताजियत के लिए जाते कि चलो यार आज हमारे पिता बिचारे फुला दोस्त का बहुत बड़ा नुकसान हो गया उसकी जमात छूट गई है लिहाजा घर पर जाते ताजियत करते और अगर नमाज ही कजा हो जाती तो 3 दिन तक लोग उसके घर पर ताजियत के लिए जाते थे माहौल बना हुआ था इस नुकसान को नुकसान समझे हुए थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों चीजें समझाई नफा भी और नुकसान भी अल्हम्दुलिल्लाह तमलाउल मीजान कि एक अल्हम्दुलिल्लाह बोलना इसीलिए कुरान पाक में कियामत के जितने नाम मस्कूर है तकरीबन 24 नाम मस्कूर है सिफात के एतबार से यौमुल जमा इसलिए कि सारी मखलूक जमा हो जाएगी यौमुद्दीन इसलिए कि सबको बदला दिया जाएगा यौमुत तगाबुन हार जीत का दिन हाँ उस दिन पता चलेगा फाइनल में कौन आया कौन जीता कौन हारा यौमुत तगाबुन उसको फरमाया कुरान ने कि हार जीत का दिन है और इस दिन पता चलेगा एक नाम है यौमुल हसरत उसकी तफसीर में हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरफू रिवायत फरमाया कि कियामत में हर एक इंसान हसरत और अफसोस करेगा पूछा कि हुजूर जो जन्नती हो गया वो क्यों हसरत वो तो पास हो गया वो अफसोस क्यों करेगा उसको क्या जरूरत पड़ेगी वो अफसोस करे कहा कि नहीं جب وہ دیکھے گا کہ اعمال کے اوپر انعامات تقسیم ہو رہے ہیں کہ ایک الحمدللہ پڑھنے کے اوپر اتنا بڑا انعام، ایک کلمہ پڑھنے پر یہ انعام، ایک استغفر اللہ پر یہ انعام، ایک الحمد، ایک سبحان اللہ پر یہ انعام، دو رکعت اشراق کی نماز پر یہ انعام، وہ جب انعامات دیکھے گا تو پھر حسرت کرے گا ہر اعلی سے اعلی جنتی والا کہ ہائی میں نے دنیا کے اندر بہت زیادہ وقت برباد کر دیا، کاش کہ ان اوقات میں نے ذخیرہ کر لیا ہوتا، کاش کہ میں نے ان اوقات میں ذخیرہ کر لیا ہوتا ان اعمال کا، تو آج میں تو وہ افسوس کرے گا پاس اور ناپاس پر نہیں، پاس تو ہو گیا لیکن ٹکا میرے کم آ گئے، میرے پرسنٹیج کم آ گئے، اس کے اوپر افسوس کرے گا. قیمت سمجھائی. تو اصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھوک مادی نعمتوں میں جس طریقے سے اعلی قسم کی نعمت ہے، اسی طریقے سے یہ روح کی ایک بھوک ہوتی ہے، اور جس درجہ یہ بھوک بڑھے گی اس درجہ انسان اعمال میں ترقی کرتا چلا جائے گا، اور جس درجہ یہ اندر کی بھوک بڑھے گی اس درجہ باہر کی بھوک بھی کم ہوگی، باہر کے تقاضے بھی کم ہوں گے اور باہر کی فکریں بھی کم ہوتی چلی جائے گی. اسی لیے سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات میں لکھا ہے کہ جس وقت بھائیوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ ہمارے بھائی یوسف ہے، انہوں نے پردہ کھول دیا کہ یہ کون ہے، آپ جانتے ہیں میں یوسف ہوں، اللہ نے مجھے یہ عزت بخشی، یہ کیا وہ کیا، اب گھبرائے، اب کیا ہوگا. لا تصریب علیکم اليوم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے سوال کیا تھا من اکرم الناس یا رسول اللہ، کہ سب سے بڑا کریم آدمی کون ہے دنیا میں، من اکرم الناس، سب سے بڑا کریم آدمی، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، میرے بھائی یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. کہ اتنے بڑے مظالم کے اوپر جو بھائیوں نے ان کے ساتھ کیے، جب پتا چل گیا کہ ہاں یہ آ گئے ہیں، پہچان لیا انہوں نے نہیں پہچانے، وہم لہو منکرون، وہ تو اجنبی سمجھ رہے تھے کہ کون ہے، لیکن انہوں نے پہچان لیا کہ ہاں یہ پرانے پاپی ہے، لیکن کہا کچھ نہیں، جب معافی مانگی تو کہا لا تصریب علیکم اليوم، کنویں میں ڈالا تھا. ایک آدمی کہنے لگے مولوی صاحب ہماری بول چال نہیں ہے ہمارے بھائی کے ساتھ، پانچ سال سے بول چال نہیں ہے. جو بھائی کیا ہوا، تمہارے بھائی نے آپ کو کنویں میں ڈالا تھا، تو بھائی کے ساتھ تمہاری بول چال نہیں ہے. کہنے لگے ہوں آج کرو مولوی صاحب کہ ورنہ اگر شادی ہوتی اپنا گھر بے مان ہونی دعوت ویوائنا تھا آل فیملی وچار کر رہے اپنا گھر بے مانا نہیں نہ ویوائی نہ تھا آل فیملی پانچ وارہ تھی میں بولوانا من کر لیا. اتنی بات کے لیے بھائی تو کتھا تعلق کرنے کی جو وعیدیں ہیں اتنی سخت سے سخت وعید ہے قطع رحمی کے اوپر کہ پل صراط کے اوپر اللہ تبارک و تعالی قطع صلہ رحمی کو رحم اور رشتہ داری کے تعلقات کو مجسم شکل میں پل صراط پر کھڑا کر دیں گے. اور یوں کہے گا کہ دنیا میں جس نے تجھے توڑا تھا تیرے ساتھ قطع تعلق کا معاملہ کیا تھا اسے دھکا مار کر پھینک نیچے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ پل صراط کے اوپر رحم کو مجسم شکل میں کھڑا کر دیا جائے گا کہ جس نے بھی برا سلوک کیا تھا آج انتقام لے اس کے ساتھ، تو پانچ سال سے قطع تعلق. اب جاؤ فیملیوں کے اندر تو ایسے ایسے اسباب معلوم ہوتے ہیں، بھائی یہ اتنے اسباب کی وجہ سے اب بھائی کے ساتھ نہیں بولتے، بہن کے ساتھ نہیں بولتے، اولاد ماں باپ کے ساتھ نہیں بولتی، تمہارا کیا بگاڑا ہے. اور زندگی بھر، اور پھر جب میت ہوتی ہے تو سر کے پاس بیٹھ کر یوں مارتے ہیں اس کے اوپر. اب کیا ماننے سے فائدہ؟ اب پانی لے کر آئے ہیں جب پیاس بجھ گئی, پوری زندگی پانی نہیں بھی لایا, اور قبر کے اوپر جا کر روزانہ ڈول ڈالو, ایک ڈول روزانہ قبر کے اوپر. کیونکہ ہوا کیا, میرے بھائی کی قبر ہے, زندگی بھر تو پلایا نہیں, اور اب قبر کے اوپر جا کر ڈالتے. یہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم, اتنا بڑا کریم تو کوئی کہ کنویں میں ڈالا ان کو. اور جب پتا چلا کہ لا تسریب علیکم الیوم, مفسرین نے لکھا کہ سب سے سخت جو بات سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی وہ اتنا کہا, اذ انتم جاہلون, کہ بھائی تم نے نادانی میں کیا کیا تھا, تمہیں معلوم ہے؟ هل علمتم ما فعلتم بی یوسف واخی اذ انتم جاہلون, نادانی میں تم نے کیا کر دیا ہے. سخت سے سخت جملہ پوری سورہ یوسف میں سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو, پھر کسی کو چھوڑا نہیں, لے آؤ کتنے آدمی ہے, 72 افراد ہے ہمارے گھر میں, سب کو لے آؤ میرے پاس, سب کو میں پالوں گا. مجھے تو دوسری بات کہنی تھی کہ جب یہ پتا چل گیا بھائیوں کو, اور یہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خوشی خوشی کمی سے لے کر جا کر ساری کارگزاری سنائی, بھائی کی جاہ و جلالی سنائی کہ ابا ہمارے بھائی ایسے ہیں اور یوں ہے, اور ان کی ایک اشارے کے اوپر فوجی حرکت میں آ جاتی ہے, اور ان کے ایک سگنیچر کے اوپر لوگوں کی روزی اور روٹی کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں, اور قوموں کے پلنے کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں, ان کی یہ شان ہے وہ شان ہے, وہ پوری کارگزاری بیان کی. لیکن یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا, اس پہ اثر نہیں. جب سب بیان کر چکے تو کہا بھائی یہ سب اپنی جگہ پر, مجھے یہ بتلاؤ کہ میرا بیٹا ہدایت کے اوپر باقی ہے یا نہیں ہے, میرا بیٹا ہدایت کے اوپر باقی ہے یا نہیں ہے. انہوں نے کہا الحمدللہ ہدایت کے اوپر باقی ہے, اور جو دولت خاندان ابراہیمی میں چلی آ رہی ہے وہ دولت ان کو بھی پہنچی ہے, الحمدللہ الحمدللہ. تب جا کر انہوں نے ایک سکون کا سانس لیا. اس کے بعد سب کے سب آئے ہیں مصر اور ملاقات ہوئی. جب ملاقات ہوئی تو ملاقات کے بعد یوسف علیہ السلام نے ان کو اتافیا, ابا آپ میری جدائی میں اتنے زیادہ روئے, وبیضت عیناہ, کہ آپ کی آنکھیں سفید ہو, آنکھیں خراب کر دی آپ نے رو رو کر. آپ کو قیامت کا انتظار نہیں تھا کہ اگر بیٹے سے اس دنیا میں ملاقات نہیں ہوئی تو کل قیامت میں ملاقات ہو جائے گی, اسی سے تسلی حاصل کر لیتے. یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ بیٹا میں اللہ کا نبی ہوں, مجھے یہ عقیدہ نہیں ہوگا, لیکن بات مجھے سب سے بڑی جو فکر تھی وہ یہ تھی کہ بچہ بچپن میں ماحول سے بچھڑ گیا ہے, معلوم نہیں کون سے ماحول میں گیا ہوگا, اور اس ماحول میں جانے کے بعد وہ ہدایت کے اوپر باقی ہے یا نہیں ہے. میرا رونا اس کی وجہ سے تھا, بیٹے کی جدائی میں نہیں. اگر تو ہدایت کے اوپر باقی ہوتا اور ہے تب تو میری تیری قیامت میں ملاقات, لیکن اگر خدا نہ خواستا تو ہدایت سے بھٹک گیا ہوتا کسی دوسرے ماحول میں جا کر, تو اصحاب الشمال میں, میں اصحاب الیمین میں, میری تیری ملاقات قیامت میں کہاں ہوگی. مجھے سب سے بڑا غم اس کا تھا. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ, یعقوب علیہ السلام نے بھی اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی اولاد کو تاکید کی ایمان اور اسلام کے اوپر باقی رہنے کی. اور یعقوب علیہ السلام نے کہا فلا تموتن الا وانتم مسلمون, کہ بیٹا اس اسلام اور ایمان کی دولت کو قبر تک باقی رکھنے کی فکر کرنا. شیطان جتنے طریقوں سے انسان کے اوپر آتا ہے, علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ چھٹی صدی کے مشائخ میں سے ہے, انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہے, اس میں سے ایک کتاب لکھی تلبیس ابلیس. تلبیس ابلیس کے اندر انہوں نے شیطان کن کن طریقوں سے کن کن طبقوں کے اوپر حملہ کرتا ہے عورتوں پر کن کن طریقوں سے اٹیک کرتا ہے، بچوں پر کن کن طریقوں سے اٹیک کرتا ہے، عالموں پر کن کن طریقوں سے اٹیک کرتا ہے، تاجروں پر کن کن طریقوں سے اٹیک کرتا ہے، تفصیل پوری کی پوری لکھی ہے. اس کتاب کا نام ہے تلبیس ابلیس. اس میں ایک بات لکھی کہ پوری انسانیت کے اوپر ان کا سب سے بڑا اٹیک، جس کو قرآن پاک نے بھی ذکر کیا، الشیطان یعیدکم الفقر، کہ شیطان ہمیشہ انسان کو محتاجی سے ڈراتا ہے. ویپار نہیں ملے، کرنسی ڈاؤن، ورلڈ کپ کے بعد یوں ہوگا، اوے ہوں تھا ہے، یہ شیطان ہمیشہ ڈالتا ہے. تین سال پہلے وہ انڈیا پاکستان کی گورنمنٹ نے چاول بند کر دی، تو وہ پورے جوہانسبرگ میں شور ہوا، چاول ختم، ابھی ہوتا ہے چاول ختم، جس کو دیکھو چاول تلاش کر رہا ہے، خرید رہا ہے، اسٹاک کر رہا ہے. ارے بھائی، وہاں اللہ نے اعلان کیا ہے کہ آج کے بعد چاول پیدا نہیں ہوگا، چاول کا کوئی دانا زمین سے نہیں ہوگا، خدا کی طرف سے اعلان ہے. انڈیا پاکستان کی گورنمنٹ نے بس وہ امپورٹ ایکسپورٹ کے مسئلے کے اندر ذرا سختی کر دی اور اعلان ہوا. تو وہ تماشا جس کو دیکھو چاہو اوے ہوتا ہے. یہ ایک شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے. اس لائن سے شیطان انسان کو بے شمار گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، بخلا، حرص، حرام کمائی، ان سب چیزوں کے اندر اس کو مبتلا کر دیتا ہے اور وہ بس اس کے پیچھے چلا جاتا ہے. وہم، موہم نفع، موہم نقصان. وہمی نفع کس کو اور وہمی نقصان کس کو کہتے ہیں؟ یہ جتنی چیزوں میں ہم نفع نقصان تلاش کرتے ہیں، اس میں نفع ہے، اس میں نقصان ہے، اس میں نفع ہے، اس میں نقصان ہے، اس میں بے شمار چیزیں موہوم ہوتی ہیں. وہی کی جتنے نفع نقصان کی شکلیں ہیں یہ قطعی ہے، ہمارے مشاہدے کی جتنی نفع نقصان کی شکلیں ہیں اور ہمارے تجربے کی جتنی نفع نقصان کی شکلیں ہیں یہ سب وہمی ہے. حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب گزشتہ اجتماع میں انہوں نے ایک بات اپنی سنائی اس پر کہ میں چھوٹا بچہ تھا اس زمانے میں، گاؤں میں لائٹ تو تھی نہیں، مغرب بعد وہاں ہندوستان کے رواج کے مطابق کھانا کھانے کے بعد لوگ باہر اوٹلے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، ماں باپ بھی، ساری فیملی، جیسے وہاں کا دستور ہے. تھوڑی دیر کے بعد مجھے پیاس لگی تو میں پانی پینے کے لیے اندر گھر میں گیا تو جہاں مٹکا تھا اس کے پیچھے ایک پیٹی تھی لکڑے کی، اس لکڑے کی پیٹی کے پیچھے میں چیخ مار کر بھاگا، ابا سانپ کہاں ہے؟ پیٹی کے پیچھے. تو میرے ابا نے جوانوں کو وہاں جو کھیل رہے تھے بلایا، تو وہ جیسے ہمارے یہاں کا دستور ہے، کوئی لکڑی، کوئی بھالا، کوئی بلم، کوئی کیا، کوئی چیز لے کر سب بھاگے. اب وہاں مار رہے ہیں، وہ تھوڑا سا پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ اندھیرا تھا، لائٹ تو تھی نہیں، لالٹین باہر تھی، وہ تو وہی ہے بھائی، لالٹین تو لے جاؤ اچھی طریقے سے، قریب جا کر دیکھو دور سے تم. اب کہ لالٹین لے کر قریب سے گئے، معلوم ہوا کہ وہ ریشمی کپڑا جو تھا وہ پیچھے لٹک رہا تھا، کھڑکی میں سے ہوا آ رہی تھی اور وہ ہوا اس کو ہلا رہی تھی، اور اس کے اوپر پورے محلے کے نوجوان آدھے گھنٹے تک محنت کرتے رہے اور مارتے رہے کہ یہ سانپ ہے. بات تو اتنی سی ہے، لیکن اس سے حضرت مولانا جو نتیجہ نکالا وہ بڑا ہی عاقلانہ، بڑا ہی مدبرانہ. یوں کہا کہ دیکھو وہ کوئی نقصان کی چیز نہیں تھی، لیکن ہم کو وہم ہو گیا ہے کہ یہ نقصان ہے اور یہ نقصان دینے والی چیز ہے، اور اس کے اوپر آدھے گھنٹے تک سارے محلے کے انسانوں کی محنتیں لگی. وہ محنتیں بیکار تھی, سمجھے نہیں تھے. اسی طریقے سے دنیا کے اندر انسانیت بے شمار چیزوں کے اندر اپنی محنتیں خرچ کرتی ہے, یا تو نفع حاصل کرنے کے لیے, حالانکہ وہ نفع وہمی ہوتا ہے, یا نقصان سے بچنے کے لیے, حالانکہ وہ نقصان بھی وہمی ہوتا ہے. موہوم نفع اور موہوم نقصان کے پیچھے صلاحیتیں, اوقات, مال, زندگی کی قیمتی جو بھی چیزیں ہیں ہمارے پاس, سب کی سب خرچ ہو رہی ہے, لیکن وہی نے جو نفع نقصان بتلایا, یہ قطعی ہے, یقینی ہے. اس لیے کہ انسان کا تجربہ یہ بھی محدود, انسان کی عقل یہ بھی محدود, لیکن وہی غیر محدود چیز ہے. اس وہم کی بنیاد پر انسان کے دل کے اندر شیطان وسوسے ڈالتا ہے. الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو مکلف بنایا ہے دنیاوی زندگی کو, ہماری سب سے بڑی جو جہاں ہم نے غلطی کی ہے امت نے بھی اور انسانیت نے بھی, وہ کیا ہے کہ جو کام اللہ نے ہم کو نہیں سپرد کیے تھے اس کے پیچھے اپنے آپ کو لگا دیا. ابھی تو آپ کی شادی نہیں ہوگی, آپ کا بچہ پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا, آپ ایک زمین خریدے, ایک آدمی زمین خرید رہا تھا, حالانکہ ان کا کوئی پوتا ابھی تک پیدا نہیں ہوا تھا, مجھے خود ملے, مجھے بتلائے بھی کہ یہ زمین مول صاحب اپنے لے لی تھی ہم کی, یہی ساؤتھ افریقہ کے اندر, ہوں کہاں لی تھی آئی زمین, اپنا پوترا ایم کے پوترا نہ پوترا اولاد, کوئی نہ کوئی تو بند ہے نہیں, ہم کوئی نہ کوئی تو بند ہے نہیں, پر تمہارا تو پوترا بھی نہیں مرے, اللہ پاک دے. یہ ہے نہ کرنے کا کام کرنا, اس کے لیے محنت, اس کے پیچھے اپنی زندگی خرچ کی. شریعت نے مکلف بنایا ہے انسان کو, لڑکا ہو تو 15 سال تک اور لڑکی ہو تو شادی ہونے تک. بس تمہارا لڑکا 15 سال کا ہو گیا, اس کے بعد اگر آپ اس پر خرچ نہیں کرو گے تو اللہ کے یہاں تمہاری پکڑ نہیں. یہ مروت میں, اخلاق میں, اس کی زندگی بچانے کے لیے اور اس کو دنیا کے نقصانوں سے بچانے کے لیے اپنے ساتھ لے کر چلنا, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن میں شریعت کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر 15 سال کے بعد آپ نے اپنے بیٹے کی اوپر مال خرچ نہیں کیا تو اللہ کی طرف سے آپ کی کوئی پوچھ نہیں ہوگی. لڑکی بالغ ہونے تک. لیکن یہاں مسئلہ ہے, پوتے, پرپوتے, نواسے, جتنے بھی دیکھ رہا ہوں, ان سب کی دنیا بنا کر جاؤں گا. اب وہ بنے یا نہ بنے یہ تو ہمارے اختیار میں ہے نہیں, اکثر و بیشتر تو بنتی ہی نہیں, اور بنتی ہے تو وہ بننے کے نام سے بگڑتی ہے. آدمی سمجھتا ہے کہ بنتی ہے, وہ بنتے بنتے بگڑ جاتی ہے, بگڑتے بگڑتے بن جاتی ہے. توکل تو اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی, اسے صوفیہ نے لکھا ہے کہ انسانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جتنی بدگمانی روزی کے معاملے میں کی ہے اتنی کسی دوسری چیز میں نہیں کی ہے. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم, 4 عمل بتلائے کہ خالقیت, اللہ خالق ہے, رزقکم, یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ 4 عمل اس لیے ذکر کیے کہ یہ جو 3 ہے وہ تو سب مانتے ہو تم کہ خالق وہی ہے, احیاء اور اماتت یہ دونوں انہی کے ساتھ خاص ہے, تو یہ جو بیچ والا ہے رزق والا معاملہ, اس کے اندر تم نے کیوں اپنے آپ کو اتنا زیادہ مصیبتوں میں ڈال رکھا ہے. تھوڑی سی محنت کے اوپر اگر مل جاتا ہو تو اپنی حاجتیں پوری ہو گئی. کل میں نے کہہ رہا تھا وہاں, اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی, اے اللہ مجھے قناعت دیجئے رزق کے اندر اور برکتیں دیجئے. تھوڑے کے اوپر ما قل وقفا خیر مما قصور والہا, اور یہ ایک عذاب کی شکل ہے. معروف کرخی رحمتہ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے ان کو ستایا تو کہا کہ اللہم اکثر مالہ و ولدہ، کہ اللہ تیرے مال کو بڑھا دے، تیری اولادوں کو بڑھا دے اور تجھے اس میں پھنسا دے. یوں بد دعا دی، اللہ تیرے مال کو بڑھا دے، تیرے اولاد کو بڑھا دے اور تجھے اس میں پھنسا دے. قرآن پاک نے منافقین کے بارے میں جو عذاب کی شکلیں ذکر کی ہے دنیاوی اعتبار سے، اس میں ایک شکل ذکر فرمائی، فلا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الحياه الدنيا. بها کی ضمیر مال اور اولاد کی طرف لوٹتی، کہ مال دے کر اولاد دے کر اللہ انہیں اس کو پھنسا دیا کہ اب اس میں سے باہر نہیں آئے گا. میں کیوں آیا ہوں، کیا لینے کے لیے آیا ہوں؟ ایک مرتبہ میں بازار گیا لینس کے، تو مجھے گھر میں سے یوں کہا کہ اولف آئل لانا ہے. دکان میں جانے کے بعد وہ ایسا دماغ میں سے نکل گیا کہ مجھے کیا کہا ہے، اور وہ دکان کے اندر میں گھسا بھی مجھے کوئی چیز کہی ہے لیکن وہ یاد ہی نہیں آ رہی. وہ دکان والا مجھے بتلا مصحف تم کیا یہ چاہیے یہ چاہیے یہ کہا. سیل فون میں رکھتا نہیں ہوں میرے پاس، تو میں نے کچھ انتظام نہیں کیا کچھ. وہ گھومتے گھومتے میں نے 9 چیزیں خریدی، دوسری 9 چیزیں پوری دکان میں سے، لیکن وہ جو اولف آئل تھا وہ تو مجھے یاد ہی نہیں آیا کہ گھر سے جو کہا تھا. وہ 9 چیزیں لے کر پیسے دے کر نکلا، وہ دوست تھا مسلمان تھا. میں نے اس کو ایک بات سمجھا، میں نے کہا ادھر آ ایک بات سمجھاؤ، دنیا میں میرے جیسے اناڑی لوگ لاکھوں ہیں، کیا لینے کے لیے آئے تھے اور کیا لے کر جائے؟ جو چیز لینے کے لیے آئے تھے وہ تو لی نہیں، اور فالتو 9 چیزیں لے کر گھر جا رہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا تھا، کیا لے کر آؤ گے، وہاں سے کیا کماؤ گے، کیا محنتیں کرو گے، وہ تو حاصل ہوا نہیں، اور اس کی جگہ پر 10 فالتو چیزیں دنیا بھر کی لے کر اس دنیا سے چلے جائیں گے. میں نے کہا دنیا میرے جیسے اناڑیوں سے بھری ہوئی، لینے کے لیے آئے تھے اور کیا لے کر چلے جا رہے ہیں. یہ غور کرے کہ اللہ نے مجھے کیا لینے بھیجا تھا، یہاں کیوں بھیجا ہے، میری پچھلی زندگی کے اندر میں نے کیا ذخیرہ کیا ہے، اور اگر کل صبح میری موت آ گئی تو کیا ہوگا. میں نے کہا نہیں ابھی کہ وہ زمین خریدی پوتے کے پوتے کے لیے، لیکن کل کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا؟ کبھی دل میں یہ خیال کیوں نہیں آتا ہمیں کہ بھائی جیسے آج یہاں میں مسجد میں بیٹھا ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ کل مغرب کے بعد میں زمین کے نیچے قبر کے اندر ہوں گا. اس کا تو امکان یقین قوی ہے. بیٹے پوتے پر پوتے کیا کھائیں گے وہ تو الگ بات ہے، لیکن اس کا تو امکان ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام سے سمجھایا. دیکھو تاجروں کے یہاں چانس کی بڑی قیمت ہوتی ہے، چانس، دکان کرنے کا چانس، کسی ایجوکیشن ڈگری کا چانس، کسی پراپرٹی کی خریدنے کا چانس، کوئی نہ کوئی چانس ہوتا ہے تو وہ اس کو تلاش کرتے رہے نفے کے چانس. اور اگر وہ اس چانس کو کھو دے تو ساری انسانیت اس کو ملامت کرتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں تیرے پاس چانس ہے. مشہور حدیث ہے، بار بار سن دے، کہ حیات یہ چانس ہے، موت آنے سے پہلے جوانی یہ چانس ہے، بڑھاپا آنے سے پہلے صحت اور تندرستی یہ چانس ہے، بیماری آنے سے پہلے اور عافیت اور فراغت یہ چانس ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہو جانے سے پہلے اور مالداری اور مال یہ چانس ہے، محتاجی میں مبتلا ہو جانے سے پہلے. کہ دیکھو یہ 5 چیزیں تمہیں چانس دی جا رہی ہے، اس کی قدر کرنا، اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا، ورنہ پھر قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. اے اللہ ہم نے دیکھ لیا سن لیا ہر چیز ہم نے پنپ لی, ایک مرتبہ ہمیں چانس دے دیجئے, دنیا میں جا کر بن کر آئیں گے. کلا یہ چانس ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی بھوک جو ہے اس کو باقی رکھنا, کہ اگر یہ ختم ہو گئی, یہ جو مخلوق گم رہی ہے بازاروں میں اور یہ جو یہاں سامنے اپنے آپ کی جہنم بنا رہے ہیں پیسہ خرچ کر کے, ان کی روحانیت کی بھوک مر گئی ہے. انہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم یہاں کیا لینے کے لیے آئے ہیں اور سینکڑوں فالتو چیزیں یہاں سے خرید رہے ہیں اس کو لے کر جائے. اللہ تبارک و تعالی نے اعمال کے اوپر دو وعدے کیے ہیں. ایک تو ہر عمل کے اوپر اس کا اجر و ثواب ہوتا ہے. روزے پر یوں ملے گا, نماز پر یوں ملے گا, اشراق پر یوں ملے گا, تہجد پر یوں ملے گا, عمرہ میں یوں ملے گا, ایک طواف میں یوں ملے گا. ہر عمل کا ایک اپنا اجر و ثواب ہوتا ہے جس کے وعدے قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے. نمبر دو پر ہر عمل کی ایک تاثیر اللہ نے بیان فرمائی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مہینے بھر کے روزے کے بعد تقوی آ جائے گا تمہارے اندر, یہ اس کی تاثیر ہے. جیسے دوا کی تاثیر بتلاتے, اب دوا جو اثر نہیں کرتی ہے کہ یہ 30 سال کا مسلی, 40 سال کا حاجی, 50 عمرے, تیس سال سے روزے دار, لیکن اس کی آنکھ پاک نہیں ہے, اس کی زبان پاک نہیں ہے, اس کے کان پاک نہیں ہے, کہ ہوا کیا؟ قرآن کی باتیں ہیں, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور اللہ معاف کرے, ہمارے یہاں تو ہم نے دیکھا, یہاں تو معلوم نہیں, زیادہ تجربہ ہے نہیں اس کا باہر کے ماحول کا, کہ سب سے زیادہ گناہ عید کے دن ہی کرتے ہیں. وہ بڑے بڑے شہروں کے اندر بائیسکوپ کے اندر جو ہوتا ہے وہ پروگرام بناتے ہیں عید کے دن سے, اس کا اوپننگ ہوگا اسی دن سے, تو وہ سارے کے سارے پہلے سے بک کروا کر رکھتے ہیں, عید کی نماز پڑھ کر کھانا کھایا کہ سب کے سب لے کر چلے. بھائی قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون کہ ایک مہینے کے روزے کے بعد تمہارے اندر تقوی آ جائے گا. اور یہ کیا ہوا؟ دوا دو وجہ سے اثر نہیں کرتی, یا تو دوا ڈپلیکیٹ ہو تو اثر نہیں کرے گی, ایسا تو ہے نہیں, یہ تو شریعت کے اعمال ہے. تو پھر کیا ہوا؟ پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے دوا اثر نہیں کرتی, دو وجہ سے اثر نہیں کرتی, یا تو دوا میں پاور نہیں ہے یا پرہیز نہیں. یہ ایسی چل رہا ہے, اگر اس ونڈو کو کھول دیا جائے ابھی اسی وقت تو تھوڑی دیر میں ساری مسجد گرم ہو جائے گی, حالانکہ ایسی چلتا رہے گا. حضرت مولانا برال حق صاحب رحمت اللہ علیہ جدہ سے مکہ جا رہے تھے, سب حضرات بیٹھے ہوئے تھے, پیچھے کی سیٹ کے اوپر حضرت حکیم صاحب مدرسۃ النور بھی بیٹھے ہوئے تھے. گاڑی چلنے لگی, اے سی چلایا, لیکن گاڑی گرم ہی ٹھنڈی نہیں ہو رہی. کافی دیر کے بعد پوچھا, بھائی دیکھو کسی کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے. ادھر دیکھا تو وہ حکیم صاحب کی طرف کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی, اس کو ذرا بند کیا, فوراً گاڑی ٹھنڈی ہونے لگی. تو حضرت مولانا نے اس کے اوپر یہ فرمایا کہ دیکھو اے سی کتنا ہی چلاؤ گے لیکن جب تک ونڈو بند نہیں ہوں گے وہاں تک گاڑی ٹھنڈی ہوگی نہیں. یہ قلب, یہ گاڑی ہے, یہ اس کی کھڑکیاں ہیں سب کی سب. اس کی حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے اعمال برابر ہوتے رہتے ہیں, اجر و ثواب ملے گا اپنی جگہ پر, لیکن جو اس کا پاور آنا چاہیے وہ نہیں آتا ہے. کیونکہ اس سے جتنی بھی چیزیں اندر جاتی ہے وہ اثر کرتی ہے. آنکھ کے راستے سے، کان کے راستے سے، منہ کے راستے سے، جتنے راستوں سے اندر چیزیں جائے گی وہ سب کی سب اندر اثر ڈالتی ہے. اب اس پر کیا ہوگا کہ اعمال جاری ہے لیکن وہ اس کے باہر کے ماحول کا اثر اتنا پڑ رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ریلوے کے اندر یہ بات بیان کر رہے تھے، یہ مضمون بیان کر رہے تھے. ایک جنٹل مین سامنے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سوال کیا کہ مول صاحب آپ کہتے ہیں کہ آنکھیں کھلی ہوئی ہو اور دوسرے اعضا کھلے ہوئے ہو تو اس سے قلب خراب ہوتا ہے، حالانکہ ہم کاروباری زندگی کے اندر رہتے ہیں لیکن اور عورتیں ہمارے سامنے سے آتی ہے، جاتی ہے، گزرتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ہمارے دل میں تو کوئی برا خیال پیدا نہیں ہوتا. ہم نارمل حالت کے اندر ہوتے ہیں، وہ کسٹمر آتے ہیں، جاتے ہیں، خریدتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. تو مولانا فرمایا کہ دیکھو، ایک ہے اثر ہونا اور ایک ہے اثر کا احساس ہونا. کہ اثر تو ہوتا ہے قلب کے اوپر اس کا، لیکن چونکہ روزانہ کا ہمیشہ کا معاملہ ہے اسی لیے اس کا احساس نہیں ہوتا. اس کے بعد اس کو ایک مثال دے کر سمجھایا کہ جیسے ایک گاڑی کا میکینیکل ہے، وہ میکینیکل جو گاڑیاں ٹھیک کرتے وقت اپنا لباس پہنا ہوا ہے، اس کے کپڑوں کے اوپر اگر آدھا لیٹر پیٹرول گر جاوے تو اس کے کپڑے کے اوپر، حالانکہ کل جتنا خراب تھا آج اس سے زیادہ خراب ہوا نہیں، لیکن چونکہ وہ پہلے ہی سے اتنا خراب ہے کہ اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ میرے کپڑے خراب ہوئے. اور سامنے جو گاڑی کا مالک کھڑا ہوا ہے، اس کے کپڑے کے اوپر دو چار چھیڑے پڑ جائیں گے تو ہر جو بھی یہ کیا ہوا، ارے بھائی یہ کیا ہوا، مسجد میں جائے گا یہ کیا ہوا، دکان میں یہ کیا ہوا، گھر جائے گا یہ کیا ہوا. اس لیے کہ اس کے کپڑے پہلے سے صاف، دونوں کو اثر ہوا اس کا، لیکن اس اثر کا احساس وہ آپ کہتے ہیں باقی ہماری بات سمجھ میں آتی نہیں. ہم کاروباری زندگی کے اندر رہتے ہیں ہمیشہ اور اس طریقے سے ہماری زندگیاں گزرتے گزرتے گزر گئی، لیکن کبھی ہمارے دل میں تو برا خیال بھی نہیں آتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد کھانے کا وقت ہوا تو لنچ باکس کھولا گیا، حضرت مولانا نے وہ پلیٹ کے اندر خدام شامی کباب رکھے ہوئے تھے اور اس کے اوپر ہری مرچ اور لیمبو، اور وہ چھری سے لیمبو کاٹنے لگے اور کاٹتے وقت ان کے منہ کی طرف دیکھ رہے تھے. جیسے ہی وہ لیمبو کاٹنے کی اہلیت تو ان کے ہونٹوں میں ململانے لگے وہ ہونٹ. اسے خدا کے حاضر ناظر سمجھ کر کہنا کہ آپ کے قلب میں اس لیمبو کاٹنے کا کوئی اثر ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ کے بدن میں حرکت ہوئی تبھی تو آپ کے منہ میں یہ بار بار آپ ہونٹ کو چاٹنے لگے. انہوں نے کہا ہاں ہوا. کہا دیکھو لیمبو میرا ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم کاٹ رہے ہیں. آپ نے فقط لیمبو کو دیکھا آنکھوں سے اور آنکھ کے راستے سے وہ دل میں گیا اور دل میں جا کر اس نے حرکت پیدا کر دی پورے بدن کے اندر، جس کی وجہ سے منہ میں بار بار وہاں تو آنکھ کے راستے سے لیکن مجمع میں تو کان کے راستے سے گیا، یہاں ہمارے مجمع میں جو گیا ہے وہ کان کے راستے سے اندر گیا، پھر بھی اس کا اثر ہوا. تو کہا کہ اثر ہوا کہ اثر ہوا، بس یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ انسان دیکھتا ہے، یا علی لک النظرۃ الاولی ولیس لک النظرۃ الثانیہ، غیر اختیاری جو پڑ گئی وہ مجبوری کی چیز ہے اور اس پر اختیار نہیں، ضرورت ضرورت ہے. اور غیر دوسری مرتبہ جہاں دیکھا قلب کے اوپر ظلمت آئے گی. بلا ضرورت کے ایک کلمہ زبان سے اگر بول دیا کہ کوئی آدمی جا رہا ہے اور اس کو پوچھ لیا کہ کہاں جا رہے ہیں، اس ایسا پوچھنے کے اوپر بھی قلب کے اوپر ظلمت کا اثر ہوگا. اور ایک کنجرا امرود کا ٹوکڑا لے کر پورے دن گھومتا رہے، لے لو امرود، لے لو امرود، لے لو امرود، لے لو امرود، پورے دن چیخے گا، اس کے قلب کے اوپر ظلمت نہیں آئے گی، اس لیے کہ وہ اپنی تجارت کے لیے اپنی ضرورت کے ماتحت بول رہا ہے، قلب پر ظلمت نہیں آئے گی، لیکن اس کے ایک جملے کے اوپر ظلمت آئے گی. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا, بہت ساری لمبی حدیث ہے, علماء جانتے ہیں, کیا رسول اللہ سارے دین کے اوپر اور ہدایت پر باقی رہنے کا خلاصہ مجھے بتلا دیجئے. تو معاذ کہتے ہیں کہ فاخذ بلسانی اف علیک ہذا, معاذ اس پر بریک لگاؤ, اس پر کنٹرول کرو. کف علیک ہذا ان اخذ بما نتکلم یا رسول اللہ, کہ جو زبان سے ہم کلام کرتے ہیں اس پر بھی مواخذہ ہوگا. فرمایا سکلت کا اموک یا معاذ وہل یکب الناس فی النار علی وجوہہم الا حصائد السنتہم, کہ بے شمار مخلوق جہنم میں اوندھے منہ ڈالی جائے گی فقط زبان پر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے. دوسرے گناہ ان کے نامہ اعمال میں نہیں ہے, دوسرا کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن زبان پر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے زبان کے اتنے گناہ. اس لیے صوفیہ اس کا اہتمام کرواتے تھے. کسی بزرگ نے اپنے کسی مرید کو خلافت دینے کا ارادہ کیا, اب ماشاء اللہ ان کی تربیت ہو چکی ہے اور یہ مہذب بن چکے ہیں اور اس قابل ہو چکے ہیں کہ یہ ان کو امت کی خدمت سپرد کی جاوے. تو امتحان لیتے تھے اس زمانے میں, تو بڑے امتحان, آج کل تو امتحان کا ماحول نہیں ہے ورنہ بھاگ جائیں گے سب کے سب, کہہ نہیں سکتے. اب تو جو پیر ہے وہ مرید ہے وہ پیر ہے. ہاں ان کی مطابق چلو, ان کو کرو. حالانکہ پیری مودی جی تو اس لیے تھی کہ اصلاح کریں گے, قلبہ کے امراض ختم ہوں گے, جیسا وہ کہیں گے اس کے مطابق چلیں گے اور چند سالوں میں اپنی اصلاح ہو جائے گی, قلبہ مزکہ ہو جائے گا, اس لیے تھا. اب تو ایک غلطی کے اوپر متنبع کر دو, سب چھوڑ چھاڑ کر ختم, السلام علیکم. پہلے زمانے میں لوگ مخلص تھے, اس لیے بڑی سے بڑی مجاہدے برداشت کرتے تھے, بڑے سے بڑی مشقتیں برداشت کرتے تھے, بڑی سے بڑی دھمکیاں, بڑے سے بڑی مارتے تھے پہلے زمانے میں. تو آج کل کسی مرید کو اگر تماشا مار دے تو کیا ہو, کہہ نہیں سکتے. ہاں اتنے نازک کانچ کے برتن, جو بھی آتا ہے وہ کانچ کا برتن سنبھال سنبھال کر استعمال کرنا, کہیں ٹوٹ نہ جاوے. بیچارے پیر کو فکر. اور اپنی اصلاح کے بارے میں تو کوئی پوچھتا نہیں, جو بھی آئے گا اپنا پرابلم لے کر آئے گا. پیر صاحب بیوی بھاگ گئی, بھائی تیری بیوی بھاگ گئی تو پیر کیا کرے؟ اس لیے ہم نے پیری مریدی کی تھی, آپ کی بیویوں کو سنبھالنے کے لیے. یہ ہمارا کام تو ہے نہیں, مقدمہ ہے, دعا کر دیجیے. روزی روٹی میں پرابلم ہے, دعا کر دیجئے. بس دعائیں کرو اور ان کو سنبھال سنبھال کر, کانچ کے برتن کہیں ٹوٹ نہ جاوے. مجاہدے کرواتے تھے, انہوں نے بڑے مجاہدے کروائے. اور اس کے بعد جب خلافت دینے کا وقت آیا تو اپنے کسی دوست کے پاس بھیجا, ذرا اس کا امتحان لے لینا. چنانچہ وہ کافی دن تک اپنے پاس رکھا اور اس کو دیکھتے رہے, اس کی نماز, چلنا, پھرنا, وضو, بولنا, ہر حرکت اور سکنات کا جائزہ لیتے رہے کہ کس حد تک وہ مہذب بنا ہوا ہے. دیکھ لیا کہ ماشاءاللہ ہر اعتبار سے یہ کامل ہو گیا ہے اور اس کی تربیت مکمل ہو چکی ہے. جب وہ جانے والا تھا تو ایک دن پہلے اس کو پوچھا, بیٹا تیری شادی ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں جی شادی ہوئی ہے اور ایک بچہ بھی ہے. بس وہ انہوں نے اس کا رپورٹ لکھا, ماشاء اللہ آپ کا مرید عبادات میں, معاملات میں, معاشرت میں, اخلاق میں, ڈسپلن میں, ہر لائن میں, ہر اعتبار سے میں نے اس کو مہذب اور مزکہ پایا. باقی ابھی تھوڑا سا لغو کلام کرنے کی عادت ہے, چند دن اور تھوڑی سی پیسائی ہو, دھلائی ہو تو اچھا ہے, تاکہ لغو کلامی اس کے اندر میں سے نکل جائے. اب وہ اپنا رپورٹ لے کر اپنے پیر کے پاس گیا, حضرت جی پڑا تو بھائی تو نے وہاں کیا لواڑا کیا تھا؟ حضرت میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا, میں تو اتنے دنوں تک ان کے پاس رہا, بالکل ہی ڈسپلن کے ساتھ رہا کہ نہیں نہیں کچھ تو ہوگا. کافی تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ بس وہ انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کی اولاد ہے تو اس کا جواب آپ کی شادی ہوئی ہے تو اس کا جواب یہ تھا کہ ہاں شادی ہوئی ہے. یہ جو کہا کہ ہاں ایک بچہ بھی ہے بس اس پر لکھ دیا کہ ابھی تک اس کو لغو کلام کرنے کی عادت ہے, اس لیے تھوڑے دن اور دھلائی پیسائی ہو اس کے بعد پھر اس کو خلافت دیا. تربیت کا کام آسان نہیں ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ مربی بننے کے لیے مربع بننا پڑتا ہے پہلے. ہاں مربع جانتے ہیں وہ, اسے چاقو سے اس کو پوچھتے ہیں تاکہ اس کے اندر شوگر کا عرق اندر میں گھس جاوے, تب جا کر وہ مربع بنتا ہے اور پھر جا کر مربی بنتا ہے. تربیت کا کام سب سے مشکل کام ہے اس وقت. تو بہرحال میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو اعمال کے اوپر شریعت نے وعدے فرمائے ہیں وہ دو قسم کے وعدے ہیں. ایک وعدہ ہے اجر و ثواب کا اور ایک وعدہ ہے تاثیر کا. اس کی ہر ایک عمل کی ایک تاثیر بیان فرمائی ہے, لیکن اس تاثیر کو حاصل کرنے کے لیے بہت ضرورت ہے پرہیز کی, کہ انسان گناہوں سے, لایانی سے, لغویات سے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ بچانے کی فکر کرے. حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں دو آدمی آئے, حوض کے اوپر وضو کر رہے تھے. وضو کرتے کرتے ایک شخص کہنے لگا کہ ہمارے گاؤں کی حوض اس سے بہت بڑی ہے. حضرت نے سن لیا, دونوں کو بولا ادھر آ, کیوں آئے ہیں؟ حضرت یہاں خانقاہ میں آئے ہیں اصلاح اور تربیت کے لیے, بیت ہونے کے لیے. یہ جو آپ بات کر رہے تھے, آپ اپنے گاؤں کی حوض ناپ کر آئے ہیں اور اس کو آپ نے ناپ لیا ہے اور آپ نے حکم لگا دیا کہ ہمارے گاؤں کی حوض اس سے بہت بڑی ہے. بیت تو بعد میں کروں گا, پہلے ناپ کر آؤ اور پھر اس کو ناپو اور پھر مجھے بتلانا وہ کتنی بڑی ہے. وہ گئے اور ناپ کر آئے, پھر اس کو ناپا, معلوم ہوا کہ وہ ایک بالش تو بری ہے. اس پر خوش ہو گئے, چلو ہماری بات تو بنی رہی, حضرت کے سامنے ہماری بات بنی رہے گی. کہا حضرت ہم نے وہ ناپ لیا ہے اور ایک بالش, کہ وہ ایک بالش تو بہت بڑی کہی جاتی ہے, تم تو بہت بڑی کہتے تھے, تم لوگوں کے بولنے میں احتیاط نہیں. تو پہلے ہی دن سے وہ اصلاح کا کام شروع ہو جاتا ہے. بہت بڑی کے اوپر ایک لطیفہ آتا ہے. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد میں وضو کر رہے تھے اور وضو کے درمیان میں وزیر بھی بیٹھے ہوئے تھے, وہاں مدرسے کے طلبا کھیل تماشا, طلبا تو طلبا ہوتے ہیں, ہر ایک آدمی جانتا ہے جو اس ماحول سے گزرا ہے وہ. تو وزیر کہنے لگا کہ حضرت یہ بہت اناڑی قوم ہے, بس ان کو روٹیوں سے کام ہے اور کچھ کام نہیں ہے اور کسی نکم میں ہے, اس کو بند کروا دیجیے آپ. یہ وہ قسم قسم کی چیزیں کہنے لگے. تو بادشاہ نے کہا کہ میاں چھوڑو, یہ کچھ نہ کچھ پڑھ لیتے ہیں, کچھ نہ کچھ آگے چل کر معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کون کس کو کس کام میں لگائیں گے, وہ کچھ نہیں کہہ سکتا آدمی. اتنے میں ایک بچے کو بلایا, ادھر آؤ, کیا پڑھتے ہو؟ منطق پڑھتے ہیں, فلسفہ. وزیر کو یوں پوچھا کہ اچھا ایک بات بتلاؤ, اس حوض کے اندر کتنے پیالے پانی ہیں؟ وہ تو بےچارا کب کرے گا کہ یہ تو کوئی جواب ہے, اس کا سوال کا جواب کیا, کتنے پیالے پانی ہیں؟ وہ بچے کو بولا ادھر آ بیٹا, کیا پڑھے؟ منطق پڑھتے. یہ بتلا کہ یہ حوض کے اندر کتنے باؤل پانی ہوگا. کہا کہ حضرت اس کا جواب تو باؤل کی سائز کے اوپر ہے, اگر باؤل حوض کے برابر ہے تو ایک باؤل ہے اور اگر اس کے آدھا ہے تو دو باؤل ہے اور اس سے کوٹا ہے تو چار باؤل ہے. وہ تو باؤل کی سائز کے اوپر جواب بن سکتا ہے کہ دیکھا تم سے جواب نہیں بن پڑا, انہوں نے جواب دیا. تو بہرحال میرے دوستو کہنے کا منشا یہ ہے کہ یہ زندگی جو پانچ چانس ہے ہمارے پاس, حیات ہمارا چانس ہے. ماشاءاللہ جو ماحول مل رہا ہے, دیکھو ماحول بہت اہم, یہ ہر جگہ کے اوپر اب دینی ماحول ہے, تربیتی ماحول ہے, اصلاحی ماحول ہے, مشائخ موجود ہے, علماء موجود ہے, ہر لائن کی دینی ضرورتیں موجود ہے. میں نے پرسوں کسی مجلس میں کہا تھا, تو ہم کسی جگہ کے اوپر گئے تھے تو روس سے ایک بس آئی مولانا ہمارے یہاں ڈابل کے اندر, جب ہم ڈابل میں ظہر کی نماز پڑھ کر نکل رہے تھے تو وہ مسافر ٹورسٹ اتر رہے تھے وہاں, انہوں نے لباس ایسا پہنا ہوا تھا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کوئی نصارہ کی, پوچھا کہ کیوں آئے ہیں, مدرسہ دیکھنے کے لیے. ہم نے مدرسہ دکھلایا, مدرسہ دیکھتے دیکھتے ان میں سے ایک کہنے لگا کہ ہم بھی تمہاری طرح مسلمان ہیں, یہ کمیونزم کے زمانے کی بات ہے. تو ہمارے ایک ساتھی تھے وہ انگلش بول رہے تھے, انہوں نے کہا کہ تم مسلمان ہو, نماز جانتے ہیں؟ تو کہ نہیں ہم نماز نہیں جانتے, روزہ تو کہ روزہ بھی نہیں, حج عمرہ کہ نہیں وہ بھی نہیں جانتے, کلمہ کہ نہیں کلمہ بھی نہیں جانتے. کہ پھر تم مسلمان ہو؟ کہا ہم مسلمان ہیں. کہ تم کس پر مسلمان ہو؟ کلمہ تمہارے پاس نہیں, نماز تمہارے پاس نہیں, روزہ کوئی چیز تو تمہارے پاس ہے نہیں, اور تم کہتے ہو مسلمان ہو. کہنے لگے کہ اصل میں ہمارے دادا کے زمانے کا قرآن ہمارے گھر میں ہے, اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. بس فقط اپنے مسلمان ہونے کا اتنا ہی پروف کہ دادا کے زمانے کا قرآن ہمارے پاس ہے, لہذا ہم مسلمان ہیں. مدرسہ دیکھنے کے بعد چائے پی, چائے پینے کے بعد اس نے کہا میں کچھ سوال کر سکتا ہوں؟ کہ کرو. اس نے یہ سوال کیا کہ تم جو ہندوستانی مسلمان ہو, ہم نے ایک عجیب چیز دیکھی ایشیا کے اندر کہ ہر وقت کسی نہ کسی حرکت میں ہوتے ہیں, کسی جگہ مسجدیں بن رہی ہے تو کوئی مدرسہ بنا رہا ہے, تو کوئی کتابیں لکھ رہا ہے, تو کہیں تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے, تو کہیں کتابیں شائع ہو رہی ہے, تو کوئی کسی کو نصیحت کر رہا ہے, تو کوئی کسی لائن سے کسی کی تربیت کر رہا ہے. تو ایک مسلسل حرکت میں تم لوگ لگے ہوئے ہو, اس میں تمہارا مال بھی خرچ ہوتا ہوگا, جان بھی خرچ ہوتی ہوگی, وقت بھی خرچ ہوتا ہوگا, ساری چیزیں خرچ ہوتی ہوگی, آخر اس سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ اس نے یوں پوچھا, اس لیے کہ دین تو اس کے پاس تھا نہیں, آخر اس سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو ہمارے ساتھی نے یہ جواب دیا کہ ہم یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے گرینڈ سن یوں نہ کہہ دے کہ ہم اس لیے مسلمان ہے کہ ہمارے دادا کے زمانے کا قرآن ہمارے گھر میں ہے. کہ یہ جو دولت ہمیں پہنچی ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس دولت کو ہم اپنے پاس نہیں رکھ کر لے جانا چاہتے ہیں یہاں سے جانے سے پہلے پہلے اپنی اگلی نسلوں کو. اسی لیے صوفیہ نے لکھا ہے کہ کسی قوم کی سعادت میں سے ایک سعادت یہ ہے کہ اگلوں کو مرنے سے پہلے بعد والے علم نبوت کو حاصل کر لے, ان سے اگلے علم نبوت کے حاملین کے مرنے سے پہلے بعد والے ان سے علم نبوت کو حاصل کر لے, یہ اس قوم کی سعادت کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے, اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی, اور جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اسے قبول فرما لے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية, ونسألك الغنى عن الناس. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير, فإن تيسير كل عسير عليك يسير, ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم عفو عنا فإنك عفو كريم. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب.